الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على قوله وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صدق الله العظيم. ففي شحن صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وعذبني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ہم اللہ کے نام سے سورہ انعام کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. یہ مکی سورت ہے اور اس کے 20 رکوع ہیں، 163 آیات ہیں، تقریباً سوا پارے پر محیط ہے. ایک بڑا نمایاں فرق آپ محسوس کریں گے. اب تک جو تمیر چار سورتیں ہم نے پڑھی ہیں قرآن مجید کی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ چاروں سورتیں مدنی ہیں، ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، اور ان میں اصل خطاب مسلمانوں سے ہے، اہل کتاب سے کہیں براہ راست خطاب ہے، کہیں بالواسطہ انڈائریکٹ خطاب ہے. اسی طریقے سے منافقین کا ذکر آپ کو دیکھا ہوگا دستک سے. پھر جو شریعت ہے اس کا بھی ایک خاکہ مکمل ہو گیا ان چار سورتوں میں، شریعت اسلامی کا. چنانچہ سورہ مائدہ میں وہ آیت بھی آ گئی کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ یہ سمجھیے کہ سورہ فاتحہ میں جو ہم دعا کرتے ہیں، ایک دن الصراط المستقیم، میں نے اصل تھا یہ اس بندے کی دعا ہے جو ایک سلیم الفطرت انسان، جو عقل و خرد کی رہنمائی میں اور فطرت کے اشاروں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خود توحید تک پہنچ چکا ہے، اور اس کی زبان پر بے ساختہ الفاظ آتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. آخرت کے بارے میں بھی اسے گمان ہے کہ ہونی چاہیے، اس کے بغیر یہ زندگی نامکمل ہے. جزا و سزا کا ایک دن ہوگا، ورنہ انسان کی زندگی بے مقصد ہے، عبث ہے، بیکار. لیکن اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے کہ بندگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب پہچان دیا رب کو تو پھر اسی کے سامنے ہمارا سر جھکے گا، اسی سے ہم دعا کریں گے، اسی کی بندگی کریں گے، اسی کی پرستش کریں گے. پھر جو دعا کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ، ہدایت دے صراط المستقیم سے. تو وہ صراط المستقیم جو ہے اس کے پورے خط و خال ان چار صورتوں میں آ رہے ہیں. وہ راستہ کون سا ہے؟ اس میں عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات کی ساری باتیں آئیں. پھر یہ کہ شریعت کی کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، معاشرتی نظام کیسا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، اسی طریقے سے شراب حرام ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں. پھر معاشرتی معاملات کی تو بڑی تفصیل ہے، یعنی وہ صراط مستقیم جو اس زندگی میں انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ کیا چیز رب کو پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اور میرے لیے صحیح طریقہ کون سا ہے زندگی گزارنے کا، اس کا مکمل خاکہ ان چار سورتوں میں آ جاتا. اب اس کے بعد دو سورتیں آ رہی ہیں جو مکی ہیں. مکی سورتوں میں ایک نمایاں فرق آپ محسوس کریں گے، بلکہ ایک دفعہ محترم ڈاکٹر سار صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی کہ یہ دو جنتیں ہیں علیحدہ علیحدہ. جیسے سورہ رحمان میں فرمایا، ولیدن خاص و مقام اور ربی جنتان، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے اس کے حضور حاضری سے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس دنیا میں، اس کے لیے دو جنتیں ہیں. تو یہ ایک مختلف جنت ہے جو مدنی صورتوں کی ہے. اس کا اسلوب اور ہے، اس کے مضامین اور ہیں، اس کا انداز اور ہے، اس کی فضا اور ہے. اور جو مکی صورتیں ہیں ان کی اپنی ایک اس کا اپنا ایک رنگ ہے, وہ الگ جنت ہے. تو قرآن مجید میں بھی یہ دو جنتیں ہیں, اور ابھی تک ہم مدنی صورتوں کی جنت میں پھر رہے تھے, اب مکی صورت جو ہے اس کی فضا, اس کا انداز, اس کا اسلوب ہمارے سامنے آئے گا. اس میں اصل کتاب مشرکین سے ہے, شرک کی مذمت, جو مشرکانہ نظام انہوں نے اپنے ہاں ایک تجویز کر رکھا تھا, فلاح حلال فلاح حرام, فرام چیز جو ہے بت کے نام کی ہو گئی, اپنے اس پر سواری نہیں کر سکتا, فلاح جانور جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا بتوں کے نام پر, اس کا دودھ کوئی نہیں پی سکتا, یہ ساری خرافات. پھر شرک کے لیے جو ان کے جو دلائل تھے ان کو کاٹا گیا ہے دلیل کے ساتھ, توحید کا اثبات, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ, کہ اس کے حوالے سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے, اور جو ایمان کی بنیاد ہے. تو یہ اصل موضوعات تھے, شرک کی نفی, توحید کا اثبات, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, اس میں دوزخ اور جنت کے حالات, رسالت پر ایمان کے حوالے سے خاص طور پر آپ دیکھیں گے اس میں انعام کے بعد پورا آراف ہے, اس میں سابقہ امتوں کا ذکر ہے جن کے پاس رسول آئے تھے اور ان قوموں نے جھٹلایا, تو ان پر دنیا میں عذاب ہلاکت اللہ کی طرف سے مسلط کیا گیا. تو تمام چھ رسول جو ہیں قرآن مجید ان کا ذکر کرتا ہے, یہ رسالت سے متعلق ہے. تو ایمانیات اصل موضوع ہے, اور زیادہ خطاب براہ راست مشرکین سے ہے, مشرکین مکہ, مشرکین عرب, اور ان کی جو خرافات تھی اور جاہلانہ ان کا نظام تھا اس کو براہ راست کریٹیسائز کیا گیا, تنقید کا نشانہ بنایا گیا. لیکن اس کے جواب میں قیامت تک آنے والے تمام شرک جو ہیں ان سب کی نفی ہوتی ہے بڑی عمدگی کے ساتھ. اس میں بھی دو طرح کے مضامین آپ کو ملیں گے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے جو اصول تفسیر پر کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر, اس میں اس کا ذکر ہے, التذکیر بایام اللہ اور التذکیر بادا اللہ, اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے تذکیر, یاد دہانی, نصیحت, اور اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بڑے وہ ایام ہیں جن میں اس نے قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا ہے, اور رسولوں کی پوری پوری جو اقوام ہے ان کو بالکل نصیح نصیح کیا گیا, اس کے حوالے سے یاد دہانی, تذکیر اور معذت, یہ دو عنوانات ہیں جو انہوں نے مکی صورتوں کے حوالے سے قائم کیے ہیں خاص طور پر. تو اب دو صورتیں آ رہی ہیں, مکی سورہ انعام میں اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے تذکیر و معذت ہے, اور سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ کے ان ایام کے حوالے سے جن میں قوموں کی قسمت اور ہلاکت کا فیصلہ ہو. ایک چیز اور تمیر نظر کر دوں, یہ سورت کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ کے کلمے سے, تمام تعریفیں تمام شکر اللہ کے لیے, تحمید جسے کہتے ہیں, تسبیح و تحمید, سبحان اللہ جو ہے وہ تسبیح ہے, الحمدللہ یہ کلمہ تحمید ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک خاص وقفے سے پھر کوئی صورت آتی ہے جس کا آغاز الحمدللہ کے الفاظ سے ہوتا ہے. آغاز یہ ہوا سورہ فاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین, بالکل وسط میں صورت ہے سورت کہف, اس کا آغاز ہوا الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. اس پہلے ہاف میں تقریباً اس کے درمیان میں یہ سورہ انعام آ رہی ہے, اس کا آغاز ہو رہا الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. پھر جو سیکنڈ ہاف بنتا ہے سورہ کہف سے آخر تک وہ جو پندرہ پارے ہیں, ان کے تقریباً وسط میں سورہ سبا اور سورہ فاتح, دو صورتیں اکٹھی آئی ہیں, وہ پانچ پانچ چھ رکوعوں کی صورتیں ہیں, ان دونوں کا آغاز کلمہ الحمد للہ سے, الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و لہ الحمد فی الاخرہ, یہ سورہ سبا ہے. پھر سورہ فاطر ہے الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى و ثلاث و رباع. تو یہ ایک بڑے ہی متوازن انداز میں وقفے وقفے سے صورتوں کا آغاز ہے وہ اس کلمے سے, جو معرفت ربانی کے حوالے سے بہت اہم ہے, تحمید الحمدللہ اس سے آغاز ہے صورتوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض, تمام تعریفیں کل شکر صدا کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, وجعل الظلمات والنور, اور اسے جو بنائے ہیں ظلمت اندھیرے بھی اور روشنی بھی نور بھی, ان سب کا خالق وہی اللہ ہے. امن نبی نے کفر و ربین یادون، پھر بھی یہ کافر جو ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، یہ اپنے رب کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو ان کے اللہ کے برابر کیے دیتے ہیں، اللہ کا نیز مد مقابل بنا دیتے ہیں. امن نبی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، امت اور وہ اجانن، اور پھر ایک وقت معین کر دیا اس نے، یعنی ہر شخص کے لیے کہ کتنا عرصہ اسے اس دنیا میں رہنا ہے اور پھر اس کی اجل آئے گی، وہ چیز طے کر دی. اجل مسمر عند ہوں، اور ایک وقت اور بھی ہے جو مقرر ہے اس کے پاس، اس سے مراد ہے قیامت. وہ تو اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہ جانتا ہے کہ ان کا بانی ہے. تم میں انتم کم کروں، اور پھر بھی تم شک میں مبتلا ہو، ان کا جیسیاں کرتے ہو اللہ کے بارے میں. وہ اللہ فی السماوات و فی الارض، اور وہی اللہ ہے کہ جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. مراد یہ کہ آسمانوں کا خدا الگ نہیں ہے اور زمین کا خدا الگ نہیں ہے، کل کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، وہی اللہ، وہ آسمانوں اور زمین سب کا مالک ہے. یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہارے خفیہ اور علانیہ کو، تمہارے باقی مظاہر کو جانتا ہے. ویعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کمائی کرتے ہو، نیکی یا بدی کماتے ہو. وما تاتیہم من آیت، اور ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی، من آیات ربہم، ان کے رب کی جانب سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ لوگ جو ہیں اس سے اعراض ہی کرتے ہیں، اس سے کنی کتراتے ہیں، اس نشانی پر توجہ نہیں کرتے. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ یہ مکی دور کے نصف آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے، اور اس میں ایک مضمون جا بجا آئے گا کہ کفار کی طرف سے مطالبہ تھا کہ جیسے معجزات سابقہ رسولوں نے اپنی قوموں کے سامنے پیش کیے، ہسٹری موج سے حضرت موسیٰ کے پاس آسا تھا، حضرت بیضہ کا تھا معجزہ، حضرت عیسیٰ کے پاس بڑے بڑے معجزات تھے، قوم ثمود کو ان کے مطالبے پر ایک شیطان سے اونٹنی برآمد کر کے دکھا دی گئی، اس قسم کا کوئی معجزہ پیش کرو، یہ اب مطالبہ تھا، اور سرداران قریش کا دباؤ تھا کہ کب ہم مانیں گے، اور عام مسلمانوں پر اس کا بڑا اثر ہو رہا تھا کہ کیوں نہیں ایسا معجزہ دکھائی دیا جائے، ان کی زبان ایک دفعہ بند ہو جائے، اور کیا عجب کہ یہ لوگ واقعی مان لے آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے قرآن مجید میں کہ اس نوع کا ہسٹری معجزہ تو ہم نہیں دکھائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر ویسا معجزہ کسی قوم کو دکھا دیا جائے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر مہلت نہیں دی جاتی، پھر اس پر عذاب ہلاکت دنیا میں آ جاتا ہے، یہ اس کی سنت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن، جس کے اندر ہدایت کی طلب ہے، اس کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے یہ قرآن بہت کافی. باقی جو لوگ جد میں اڑے ہوئے ہیں، تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، انہیں آپ ہر معجزہ بھی لا کے دکھا دیں تو وہ کوئی نہ کوئی اس کا بھی جواز تلاش کر لیں گے کہ یہ تو ہماری آنکھوں پر جادو چڑھ دیا، یہ تو فلاں گیا. تو اس صورت میں یہ مضمون بار بار آئے گا. وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم، اور جو بھی آیت ان کے پاس آتی ہے ان کے رب کی جانب سے، الا کانوا عنہا معرضین، یہ اس سے اعراض کرتے ہیں. یہ آیات اصل ہیں، آیات قرآنی، ان پر توجہ نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں. فقط ضرور حق کی لمبا جا رہا ہوں، تو یہ جھٹلا چکے ہیں حق کو جب حق ان کے پاس پہنچا. فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اب کوئی دیر کی بات ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، عذاب کا مذاق اڑاتے رہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور یہ ہو جائے گا، وہ سب چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی. الم یرو کما نگنا قبل، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا؟ خاص طور پر قریش مکہ چونکہ جاتے تھے شام کی طرف تجارتی قافلے لے کر، تو عاد اور ثمود کے مساکن عام طور پر ان کے راستوں سے گزرتے تھے. قوم لوط جس علاقے میں آباد تھی اور جہاں ان پر عذاب آیا، وہاں سے بھی اس کا گزر ہوتا تھا. ان کو تو معلوم تھا کہ یہ وہ اقوام ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا اور انہوں نے رسولوں کا انکار کیا تھا. تو الم یرو کما نتنا من قبلہم من قبل مکناہم فی الارض، ہم نے ان قوموں کو بڑا تبکر عطا کیا تھا زمین میں، قوم عاد، قوم ثمود، مادم محمد کدکن، اور ان کی جو قوت و خطوت کا عالم تھا اس کو تو یہ ابھی پہنچے نہیں ہیں، ان کو وہ تمکن نہیں ملا جو سابقہ اقوام کو ملا تھا. وہ بڑی بڑی سویلائزیشن تھی، بڑا تمدن تھا، بڑی زوراور قومیں تھیں. واقعی سمرا آ گئی مدرارا، اور ہم نے آسمان کو چھوڑ دیا ان پر لگاتار برستا ہوا، چھالوں پانی برساتا ہوا. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے ان کے لیے ندیاں اور دریا نکالے جو ان کے نیچے بہتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتوں کی بارش کی، ہر طرح سے جو ہے انہیں رزق دیا. وہاں پر پانی کی فراوانی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، ندی نالے ہیں، زراعت ہے، کھیتی باڑی ہے. فاہلکنا ہم بذنوبہم، اور پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے گناہوں کی پاداش میں. وانشأنا من بعدہم قرناً آخرین، اور اٹھا کھڑا کیا ان کے بعد ایک اور قوم کو. قوم عاد کو تباہ و برباد کیا، پھر قوم ثمود آ گئے، پھر اس کی طرف رسول آئے، اس کا بھی انکار کیا گیا، تو پھر ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا. تو اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. ولو نزلنا علیک کتابا فی قسطاس، اور اے نبی اگر ہم آپ پر نازل کر دیں اس کتاب کو، فی قسطاس یعنی لکھی ہوئی کاغذوں میں درج ہو. قرآن مجید کا نزول تو براہ راست قلب محمدی پر ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں ملی تھی. ان کا مطالبہ تھا کہ باقاعدہ کتاب اتنی چاہیے، جیسے حضرت موسیٰ کو اربا عطا ہوئی، اس پر لکھی ہوئی تھی تورات کی آیات. تو اگر ہم اس میں صفحات پر لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیں نبی آپ پر، فلمسوہ بأیدیہم، اور یہ اس کو چھو کر دیکھ بھی لیں، لقول الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تو کافروں نے تو پھر بھی یہی کہنا ہے کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے، ہماری آنکھوں پر سحر کر دیا گیا. وقال لولا انزل علیہ ملک، ایک اور مطالبہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کیوں نہیں اترا اس پر کوئی فرشتہ. یہ جو کہتے ہیں کہ فرشتہ آتا ہے جو بھائی اور وہ لے کر وہی آتا ہے، تو ہمیں نظر تو کبھی نہیں آیا، ہمیں پتہ تو لگے سامنے نظر آئے. ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اور اگر ہم فرشتے کو اتار دیں یعنی ان کے مطالبے پر، تو پھر قصہ چکا دیا جائے. ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی. ولو جعلناه ملكا، اور اگر ہم کسی فرشتے کو بھیج بھی دیں، لجعلناه رجلا، تو ظاہر بات ہے کہ ہم اس کو بھی انسانی صورت میں بھیجیں گے، تبھی ان کو نظر آئے گا نا. فرشتہ اپنی اصل حیث میں جو اس کی ہے، جو ملک کی جو اسپرچل فارم ہے، اس میں تو انسان کو نہیں دیکھ سکتا، لہذا ان کو نظر آنے کے لیے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ محالہ وہ انسانی صورت میں آئے گا. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر ہم انہیں اسی گھپلے اور اشتباہ میں ڈال دیں گے جس میں وہ پہلے سے گرفتار ہے. پھر تو وہ اعتراض ان کا باقی رہتا ہے، یہ تو آدمی ہے. وَلَقَدْتُمْ فِيَا بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی اس سے پہلے بھی، آپ سے پہلے بھی کتنے ہی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو پھر گھیر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا اس چیز نے، کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے. عذاب کہ ہم سے بار بار وعدہ کیا جاتا ہے، دھمکی دی جاتی ہے کہ عذاب آیا چاہتا ہے، آیا چاہتا ہے، کب آئے گا، کہاں اٹک گیا. اب اس طرح سے وہ استہزاء کرتے تھے، اور بالآخر جس کا مذاق اڑاتے تھے اس عذاب نے انہیں گھیر لیا، اور ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچا. اور جی وہ پھر اب اے نبی ان سے کہیے کہ چلو پھر وہ زمین میں تم من گرو کہیں سکا نہ آپ کی وسلم مقدمین، اور پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. تم لمن ما فی السماوات والارض، اب یہ توحید کے مضامین آ رہے ہیں خاص طور پر اس رکوع میں. تم لمن ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، کون مالک کے حقیقی. قل للہ، اور اگر ان کو کوئی جواب نہ بن پڑے تو آپ بتا دیجئے کہ یہ سب اللہ ہی کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، لکھ لیا ہے اپنے اوپر رحمت کو. وہ رب ہے، اس پر کوئی دوسرا دباؤ نہیں ڈال سکتا، کوئی شخص بھی اس پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا. ہاں وہ اپنے بارے میں خود کوئی چیز طے کرنے اس اختیار سے حاصل ہے، تو اس نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. لَيَجْمَعَنَّ لَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس رحمت کا ایک مظہر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہ جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن کے جس کے وقوف میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. گویا ظہور قیامت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا مظہر ہے. جو اللہ کے وفادار ہیں, جنہوں نے اللہ کی خاطر اس دنیا میں تکالیف برداشت کی ہیں, اپنے آپ کو روک کر رکھا ہے, خواہشات نفس کو لگام دی ہے, ان کے لیے جو کچھ اللہ نے تیار کیا ہے اصل میں, تو اس رحمت کے اظہار کے لیے وہ جمع کرے گا. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون, وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہی ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے. یہ بڑا دلچسپ انداز ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو ایمان نہیں لایا وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہا ہے, جو ایمان نہیں لایا وہ جہنم میں جائے گا. یہاں اس کی تفسیر بدل گئی. جس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہی ہے کہ جو ایمان نہیں لا رہا, وہ اپنا بگاڑ رہا ہے, خود اپنا نقصان کر رہا ہے اور ایمان نہیں لا رہا. تو پھر جب وہ اپنا نقصان کر رہا ہے تو پھر تم زیادہ اسے بھگتنا پڑے گا, ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس نے تو رحمت کو اپنے اوپر واجب کیا تھا. وہ تو چاہتا تھا کہ بندے اس رستے پر آئے اور پھر اس کی رحمت کے مظاہر دیکھے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اور دن اور رات میں جو چیز بھی آرام پکڑتی ہے, جو چیز بھی ٹھہرتی ہے, جو چیز بھی موجود اور قائم ہے, وہ سب اللہ ہی کی ہے. یہاں اصل میں ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ زمان و مکان کا احاطہ کیا گیا. پہلے فرمایا تھا قل لمن ما فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ کس کا ہے, وہ اللہ کا ہے. آسمانوں اور زمین سے کل مکان کا احاطہ ہو گیا, کون و مکان. اور یہاں فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اسی کا ہے جو اس کے ٹھہرتا ہے رات اور دن میں. رات اور دن کا تعلق زمان سے ہے, ڈیوریشن, ٹائم. اور ہمارا جو تصور ٹائم ہے وہ رات اور دن ہی کے ساتھ ملحق ہے, اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے. تو زمان و مکان کا کل احاطہ ہو گیا کہ اس زمان و مکان میں جو کچھ ہے اس کا مالک وہ ہے. وہ سمیع العلیم, اور وہ سب کو سننے والا ہے, جاننے والا. وہ غیر اللہ یتخذ ولیا, اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بناؤں, اپنا مددگار, اپنا کچھ بنا, اپنا ساتھی. سماواتی والارض, وہ اللہ کے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, کیا اسے چھوڑ دوں. وہ یطعم ولا یطعم, وہ سب کو کھلاتا ہے, اسے کوئی نہیں کھلاتا, اسے حاجت نہیں ہے کھانے. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم, اے نبی آپ کو ساتھ ساتھ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کا فرما بردار بنوں. یہ وہی میرے پاس آ رہی ہے, میں تو اس حکم کا پابند ہوں. ولا تکونن من المشرکین, اور یہ حکم ہوا ہے کہ تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے مت بننا. قل انی اخاف و یعصی ربی عذاب یوم عظیم, کہہ دیجئے کہ مجھے تو اندیشہ ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں بھی ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے پھر مجھے بھی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ, جس سے ٹال دیا گیا عذاب اس دن, بس وہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے. یہ ہے رحمت, عذاب سے بچ جائے قیامت کے دن. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ, اور یہی ہے بڑی کامیابی, کھلی اور روشن کامیابی. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی سختی یا تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے سوائے اسی کے. وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی خیر, کوئی بھلائی پہنچائے, فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تو وہ ہر چیز پر قادر ہے, کوئی اس کے ارادے کے آڑے نہیں لا سکتا. اور جو کچھ اس لیے بھی پوشیدہ ہے کہ جو خیر یہ شب تمہیں پہنچ رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے, اس کے سینکشن سے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اور وہ پوری طرح حاوی ہے اپنے بندوں پر, اسی کا اختیار ہے, اسی کا اقتدار ہے, سب اس کے تابع. وہو الحکیم الخبیر, اور وہ حکمتوں والا ہے, سب سے باخبر ہے. قل ای شیء اکبر شہادہ, اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون سی شے بڑی ہے شہادت کے اعتبار سے, یعنی سب سے زیادہ بڑی گواہی کس کی ہے. کسی کو گواہ بنانا ہو تو تمہاری زبان پر کس کا نام آتا ہے, سب سے بڑا گواہ. اور اللہ کہہ دیجئے, وہ تو اللہ ہی ہے. جب قسم کھاتے ہو تو اللہ کی قسم کھاتے ہو, اس کو گواہ بناتے ہو, اس کی گواہی واقعتاً سب سے بڑی ہے. شہید بینی و بینکم, تو وہی اللہ ہے جو گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ, اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, تاکہ اس کے ذریعے میں خبردار کر دوں تمہیں بھی اور جن کو بھی یہ پہنچے, جہاں تک بھی یہ بات پہنچے ان سب کو خبردار کر دوں. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى, اب یہ ایک سچن کوشچن ہے, مخاطب کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے, تم انکار تو کر رہے ہو اللہ کا, لیکن ذرا سوچ کے بتاؤ, أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ, کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو, أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى, کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے, کوئی اور بھی ایسی ہستیاں ہیں جن کے پاس اختیار ہے, کہ زمین و آسمان کا انتظام اور اختیار جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں بھی ہے, کیا واقعی تم اس بات کی گواہی دیتے ہو, ذرا اپنے آپ کو ٹٹولو, خود دا اشہد, کہہ دیجئے کہ میں تو اس بات کا گواہ نہیں بنتا. ظاہر ہے یہ گواہی فطرت کے خلاف ہے, کوئی ڈھیٹ بن کے کہے کہ ہاں وہ الگ بات ہے, لیکن فطرت میں انسانی فطرت میں اس کی گواہی نہیں ہے, ایک اللہ کو جانتی ہے انسانی فطرت. قل انما هو الہ واحد, کہہ دیجئے کہ وہ تو بس ایک ہی ہے معبود واحد اکیلا. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ, اور میں تو بری ہوں, بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو, جو شرک تم کرتے ہو. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ, وہ تو انہیں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالا, فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, وہی ہے جو ایمان نہیں لا رہا ہے, اپنا بگاڑ رہا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے, او کذب بآیاتہ, یا وہ شخص کے جو اللہ کی آیات کا انکار کرے, تکذیب کرے, جھٹلائے. یہاں پر دو افراد کے بارے میں فرمایا کہ سب سے بڑھ کر ظالم یہ دو افراد ہو سکتے ہیں, ایک وہ شخص جو اللہ پر جھوٹ باندھے, یعنی یہ کہے کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور یہ جو میں کلام پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کی وحی ہے, حالانکہ ایسی بات نہ ہو, تو یہ تو انتہائی ظالم, انتہائی مستاق اور بہت ہی حد سے بڑا ہوا شخص ہے کہ جو اتنی مستاقی کرے اور جسارت کرے. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ان کا کردار تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مستاقی کر سکتے ہیں؟ یہ بین السطور میں انہیں سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. ہاں, اور دوسرے نمبر پر سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ اللہ کی روشن آیات اتری اور وہ ان کا انکار کر دے, جھٹلا دے, اس کی فطرت گواہی دے کہ ہاں یہ صحیح ہے اور زبان سے انکار کر رہا ہے, تو یہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے. انہ لا یفلح الظالمون, یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو بامراد نہیں کرے گا. ویوم نحشرہم جمیعا, اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو, ثم نقول للذین اشرکوا, اور پھر کہیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا, أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون, کہاں ہیں وہ تمہارے شریک, وہ جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے, جن کے لیے نظر نیازیں پیش کرتے تھے, جن کے سامنے حلوے مانڈے رکھتے تھے, کہاں ہیں وہ سب؟ الذين كنتم تزعمون, جن کا تمہیں بڑا دعویٰ تھا کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں, حاضر روا ہیں. ثم لم تكن فتنتهم, پھر نہیں رہے گا ان کے لیے کوئی فریب, کوئی چال, کوئی بہانہ ان کے پاس نہیں ہوگا, الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين, سوائے اس کے کہ وہ ڈٹ کر جھوٹ بول دیں گے, کہیں گے کہ قسم میں ہمارے رب کی کہ ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں. یعنی کوئی ایک سٹیج ایسی ہو سکتی ہے وہاں پر میدان حشر میں, بالآخر تو سب کچھ سچ بولنا پڑے گا, لیکن ایک کوشش وہ کریں گے جھوٹ بولنے کی کہ ہم ہرگز ہم نے شرک نہیں کیا, اس لیے کہ عذاب سامنے نظر آ رہا ہے, کسی طرح بچ جائیں, شاید دنیا میں جھوٹ کارگر ہو جاتا تھا, یہاں بھی کارگر ہو جائے, تو ایک اٹمپٹ وہ کریں گے. انظر کیف کذبوا على انفسهم, ذرا دیکھو یہ اپنے بارے میں کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. وضل عنهم ما كانوا يفترون, اور سب ان سے گم ہو جائیں گی وہ چیزیں, وہ ہستیاں جن کا وہ افتراء کرتے تھے, جو انہوں نے گھر رکھے تھے معبود, ان میں سے کوئی وہاں انہیں نظر نہیں آئے. ومنهم من يستمعون اليك, اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف بڑا کان لگا کر سنتے ہیں آپ کی باتوں کو. یہ تھی اصل میں سرداران قریش اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم تو جاتے ہیں محمد کی محفل میں صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو کچھ ان کا پیغام ہے, جو وہی ہے, تو ہم بہت توجہ سے سنتے ہیں, لیکن ہمیں تو اس میں کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہوتی, ہمارا تو دل جو ہے اس کو قبول نہیں کر رہا, ہمیں تو وہ باتیں صحیح میں نہیں آ رہی. ہمارے نزدیک وہ آبا و اجداد کا دین جو ہے وہی صحیح تھا, وہی برحق تھا, اور ہم اسی پر کاربند ہیں. تو بظاہر سنتے ہیں بڑی توجہ سے, فرمایا وجعلنا علی قلوبہم اکنۃً, ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں, یہ فہو کیا وہ سمجھ نہیں سکتے, وفی اذانہم بکرا, اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے, وہ الفاظ یہیں تک رہتے ہیں, وہ اندر نہیں اترتے. وہی یروا کل آیۃ لا یؤمنون بها, اور اگر وہ دیکھ لیں تمام نشانیاں, یعنی جس کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں وہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ ان کو دکھا بھی دے, لا یؤمنون بها, تب بھی یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. حتی اذا جاؤک, یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں, یجادلون, آپ سے جھگڑنے کے لیے, بحث مباحثہ کرنے کے لیے, یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین, تو یہ کافر کہتے ہیں یعنی سرداران قریش کہ یہ جو کچھ محمد سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو پچھلی قوموں کی داستانیں ہیں, اگلوں کے فسانے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی اس طریقے سے اس کو وہ اگنور کرتے ہیں. وہم ینہون عنہ, اور یہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اس سے, وینہون عنہ, اور خود بھی گریز کرتے ہیں اس ہدایت سے, اللہ کی آیات سے. وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, اور یہ نہیں ہلاک کر رہے مگر خود اپنے آپ کو, وَمَا يَشْعُرُونَ, لیکن انہیں شعور نہیں ہے اس بات کا, سمجھ نہیں رہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ, اور اگر تم اس وقت کو دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر, یعنی آگ کے کنارے, جہنم کے کنارے جب ان کو کھڑا کیا جائے گا, فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ, تو اس کو کہیں گے کہ اکاش ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے, دوبارہ لوٹا دیا جائے, ایک موقع اور مل جائے. ولا نكذب بآيات ربنا, تو ہم ہرگز نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیات. ونكون من المؤمنين, اور ہم سب ہو جائیں گے سچے پکے مومن. ایک موقع ملنا چاہیے, بس ایک مہلت اور نہیں. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان پر وہی حقیقت ظاہر ہوئی ہے جسے وہ اس سے قبل چھپایا کرتے تھے. یعنی نفسیات کی حقیقت ہے کہ یہ باتیں سن کر دل تو گواہی دیتا تھا لیکن اس گواہی کو چھپا دیتے تھے اور زبان سے انکار کرتے تھے. تو دنیا میں بھی حق تو پہنچ چکا تھا ان تک اور منکشف ہو گیا تھا, لیکن چھپاتے رہے ہیں, دباتے رہے ہیں. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ, اور ایک اور بڑی عجیب بات آ رہی ہے, فرمایا اگر ان کو لوٹا دیا جائے, دوبارہ زمین میں بھیج بھی دیا جائے, ایک موقع مل دے دیا جائے, تو پھر وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. اس وقت تو قسمیں کھا رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر دوبارہ زندگی مل جائے اور واپس چلے بھی جائیں, کرنا پھر انہوں نے یہی کچھ, اس لیے کہ دنیا میں بھی ان کا دل سے گواہی دے چکا تھا. اور یہ کچھ نفسیاتی حقیقت بھی ہے انسان کے اوپر, جب کوئی مشکل وقت آتا ہے وہ اپنے رب سے عہد و پیمان کرتا ہے, پر میں بگاڑ یہ وقت ڈال دے اور پھر میں بڑا سچا پکا مومن بن جاؤں گا, اور جب وہ ٹل جاتا ہے تو پھر پردانہ بھائی گر رہا ہوتا ہے. موقع ملنے کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا انسان, پھر وہی پھر دوبارہ کوئی ایسا موقع آتا ہے, جان بچی کہیں اچانک ایکسیڈنٹ میں بچ گئے, یا کوئی اور معاملہ ہوا, اور کوئی ایسا مرض تھا کہ لگتا تھا کہ بس اب گئے کہ گئے, اور پھر زندگی مل گئی. اس وقت سارے عہد و پیمان اللہ سے کیے ہوتے ہیں, دوبارہ جب زندگی ملتی ہے تو پھر وہی کچھ, وہی شب و روز, وہی معاملہ. تو ولو رسوا لعادوا لما نهوا عنه, اگر ان کو دوبارہ بھی بھیج دیا گیا تو کرنا انہوں نے وہی کچھ ہے جس سے انہیں منع کیا گیا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور یقیناً یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا, اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے, بس زندگی تو بس یہ دنیا کی زندگی ہے, وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ, اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. آخرت کا تو وہ صاف ہی انکار کرتے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ, اور اگر تم دیکھ پاتے اس وقت کو جب یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے, اور علی تحاد حق, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا یہ سب کچھ حق نہیں ہے, سچ نہیں ہے, یا تم کو خواب دیکھ رہے ہو؟ قالوا بلى ربنا, وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں, اور قسم ہے ہمیں ہمارے رب کی کہ یہ حق ہے. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب چکھو عذاب کا مزہ, اور یہ سزا ہے تمہارے کفر کی, ناشکری کی, انکار کی, جو تم کرتے رہے. فَسَخِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ, یقیناً تباہ و برباد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا, جنہوں نے آخرت کا انکار کیا. حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً, یہاں تک کہ جب ان پر قیامت آئے گی اچانک، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اور یہ قیامت دنیا میں بھی آتی ہے، قیامت الصغری جسے کہتے ہیں موت، انسان کے لیے انفرادی اعتبار سے اس موت ہی اس کی قیامت ہے، اس کی قیامت واقع ہو گئی جس کی موت آ رہی ہے. یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من مات فقط قامت قیامته، وہ بڑی قیامت جب آئے گی تو آئے گی، اس شخص کی قیامت آ گئی. تو حتی اذا جاءت الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت آئے گی اچانک، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، پھر کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم سے کیسی کوتاہی ہوتی رہی اس معاملے میں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائے ہوں گے اپنے بوجھ، گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر، عَلَى سَاءَ مَا يَزِغُونَ، سن لو کہ بہت ہی برا بوجھ ہوگا جو انہوں نے اس پر اٹھایا ہوا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا، اس اعتبار سے یہ حقیقی زندگی نہیں ہے، یہاں کا نفع، یہاں کا نقصان، یہاں کی عزت، یہاں کی ذلت وہ حقیقی نہیں ہے، یہ تو صرف آزمائشی مدت ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے دے کر آزمایا، کسی سے دے کر آزمایا، کسی کو مشکل حالات میں آزمایا، کسی کو زیادہ مال دے کر آزمایا، کسی کو دنیا میں کامیابیاں دے کر آزمایا، کسی کو ناکامیوں سے آزمایا، یہ تو ایک کھیل ہے، جیسے ایک 3 گھنٹے کا کوئی تھیٹر ہوتا ہے، ایک پلے ہے، اس میں کسی کو کوئی روز دے دیا، کسی کو کوئی دے دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کوئی غلام ہے، کوئی کسی اور خدمت پر معمول ہے، وہ کیا ہے؟ سب سمجھتے ہیں کہ حقیقی نہیں ہے، اسی معنی میں یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا. لیکن فیض اس کا یہ ہے کہ اس میں جب ہم ہوتے ہیں شب و روز میں، ہم سمجھتے ہیں یہی اصل حقیقت ہے، یہ فیض. ورنہ دار آخرت خیر للذین یتقون، اور جو آخرت کا گھر ہے وہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، وہ ان کو ملے گا. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسی کھیل کود پر راضی ہو گئے ہو کہ 3 گھنٹے کے جو کھیل ہے اسی میں ہمیں کچھ مل جائے تو بس کافی ہے، ساری زندگی جو ہے برباد کری جائے، اصل زندگی عقل کو استعمال کرو. قد لا نوری نور احسن کالذی یقولون، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو باتیں یہ کرتے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں، اس سے آپ غم و صدمے سے دو چار ہو جاتے ہیں. کئی نمندہ انتظمونک، یعنی وہی بات کہ یہ فلاں نشانی پیش کرو، فلاں کرو، یہ نشانی لاؤ گے، آسمان سے اترتا ہوا فرشتہ آئے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہو، تب ہم مانیں گے. یا سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے کہ یہاں پر ایک جو ہے وہ گلستان بن جائے، یہ سب زمین جو ہے سنگلاب پتھریلی زمین، اور اس میں پھلدار درخت ہوں وغیرہ وغیرہ، کوئی ایک محل تعمیر ہو جائے ہماری آنکھوں کے سامنے اچانک. اور جب آپ یہ نہیں لاتے یا ان کا مطالبہ نہیں مانتے تو مداخلاتے، توسل کرتے، تو ان کی باتوں سے آپ کا دل جو ہے اس کے اندر صدمے اور گنج کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہمیں خوب معلوم ہے. لیکن پین نہم نہ تجربوں رکھ، اے نبی اصل میں یہ آپ کو نہیں بتلا رہے، ولیکن ظالمین بھی آیات اللہ یشہدون، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، یہ تو قرآن کا انکار ہو رہا ہے، تو اصل تو انکار اللہ کا ہو رہا ہے. اگر غصہ کسی کو آئے تو اللہ کو آنا چاہیے، آپ کا انکار نہیں ہے، آپ اس میں کوئی صدمہ اور رنج اپنے اوپر نہ دیں. ولقد کذبت رسل من قبلک، اور آپ سے پہلے بھی بے شمار رسولوں کو جھٹلایا گیا، فصبروا علی ما کذبوا، تو انہوں نے صبر سے کام لیا جو ان کی تکلیف کی گئی اس وقت، وعوذوا، اور انہیں جو ایذائیں پہنچی جس طریقے سے وہ ستائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئیں، اس سب سے انہوں نے صبر سے کام لیا. حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی. ایک حد تک اللہ تعالیٰ کفر کو ڈھیل دیتا ہے، پورا موقع دیتا ہے، ہمارے رسول کو بھی جیسے چاہو جانچ لو، ان کا امتحان کر لو، انہیں آزما لو، سخت جملے کہو ان پر، ساتھ جو ہے زبان درازی کرو، یہاں تک کہ جسمانی اذیت بھی دی ہے اس کے لیے معاملے میں بھی ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی مدد بھی آتی ہے. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی کلمات کو، اللہ کی باتوں کو. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں وہ خبریں جو سابقہ رسولوں کی ہیں کہ کیسے کیسے انہیں تکالیف دی گئی، کن حالات سے وہ گزرے. یہ ایک تسلی کا انداز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن اگلی آیت میں ذرا سختی ہے. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے نبی اگر ان کا یہ اعراض مجھے آپ پر بہت بھاری پڑ رہا ہے اور آپ کے دن میں بھی اگر کوئی خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ ان کو کوئی معجزہ لا کر دکھائی دیا جائے جیسا یہ معجزہ مانتے ہیں، ان کا مطالبہ ایک دفعہ پورا کر ہی لیا جائے، ان کی زبانیں تو بند ہوں، اور حضور کے دن میں نہ بھی آئی ہوئی بات صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کے دنوں میں تو یقیناً آئی تھی، شاید انہیں کو سنانا مقصود ہے کہ تمہیں یہ جو ہے اس پر بڑی کوفت ہو رہی ہے کہ ایک معجزہ دکھائی تو نہیں دیا جاتا، چلو ایک مرتبہ ہو جائے آئندہ کچھ یہ کہنے والے تو نہیں رہیں گے، اس بار میں حجت ہو جائے، لیکن فرمایا کہ نہیں، اگر آپ کو یہ بہت بھاری پڑ رہا ہے، بہت بھاری برا تھی یہ صورت حال، تو اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے تو آپ کوئی سرنگ کھود لیں زمین کے اندر، اوسمن سے سما یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں، بتا دیا ان کی آیا اور ان کے لیے لے آئیے کوئی نشانی جو آپ لا سکتے، یعنی اس میں تھوڑا سا گرفت کا انداز بھی ہے اور ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے کہ وہ کوئی ان کے مطالبے پر حصہ معجزہ نہیں دکھائے، اب کوئی لا سکتا ہے تو لے آئے، ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدیٰ، اللہ چاہتا تو ان سب کو جمع کر دیتا ہدایت پر، کسی کو انکار کی وجہ نہ ہوتی، ابو جہل ابو لہب سب سچے پکے مسلمان ہوتے، یہ تو اصلی آزمائش مقصود ہے، انہیں ڈھیل بھی دیتا ہے اللہ، یہ ساری اس کی مصلحت ہے، یہ مثال اس نے بچھائی اس لیے ہے کہ لوگوں کا آزمایا جائے، فلا تکونن من الجاہلین، یہ الفاظ بڑے سخت تھے، غیر نبی آپ نادانوں میں سے مت بنیے، یعنی یہ جذباتی بات ہوگی، جہالت کا لفظ عربی زبان میں جذبات کے لیے بھی آتا ہے، تو یہ اس قسم کی جذباتی بات آپ کر کیجیے کہ کوئی معجزہ جو ہے وہ دکھا دیا جائے، جو فیصلہ ہے اللہ کا اسی کو آپ کی پورے طور پر اختیار کیجیے، ان نما صدیق الربی نے اسماؤں، بے شک مانتے تو وہی لوگ ہیں جو سنتے بھی ہیں، یعنی جن میں کوئی خواہش ہو ہدایت کو اخذ کرنے کی، ہدایت تک پہنچنے کی، بل ملتا یا معصوم اللہ، اور ان مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، یعنی یہ لوگ بظاہر زندہ ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ان کی موت واقع ہوگی، یہ بھی اللہ اٹھائے گا ہاں قیامت کے دن، تم میں ادھر ہی جاؤں اور پھر اسی کی طرف وہ لوٹا دیے جائیں گے، وقال اللہ نزل علیہ آیۃ من ربی، اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتری ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا ان کے رب کی جانب سے، قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس بات کی کہ وہ کوئی نشانی اتار دے، ولیکن اکثر لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر بھی ہے وہ علم نہیں رکھتے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ نہیں دکھائے گا اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی مصلحت کیا ہے، وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحی، اور نہیں ہے زمین میں چلنے والا کوئی جانور اور نہ کوئی پرندہ کے جو اڑتا ہے اپنے بازوؤں کے ساتھ پروں کے ساتھ، الا امم امثالکم، مگر یہ سب بھی تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں، یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، ما فرقنا فی کتاب من شیء، ہم نے اپنی کتاب میں کوئی قسم نہیں چھوڑی، جس کو ہدایت کی طلب ہے اس کے لیے پورا سامان ہدایت اس میں موجود ہے، جس کو سمجھنا ہے وہ اس سے سمجھے، سب میدان ابھی جو شعور، اور پھر یہ سب اپنے رب کی طرف جمع کر دیے جائیں گے، ایک دن تو اللہ کے حضور سب کو حاضر ہونا ہے، بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات